کتاب الطبی والرقا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ باب کسی ماہر حکیم سے پڑھتے اور کوئی پہنچے ہوئے باپو سے پڑھتے. کتاب الطب کسی حکیم سے اور رقا کسی پہنچے ہوئے باپو سے پڑھتے. تو کچھ بات کا محق کہو بنتی. لیکن میں جس سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو اس وقت دارالعلوم میں ابھی پرانے حکیم لوگ, دارالعلوم میں تو باقاعدہ اس کا شعبہ تھا طب کا, اور باقاعدہ اس میں داخلہ ہوتا تھا, پڑھائی ہوتی تھی. تو حکیم محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے دارالعلوم کے, تقریباً 50 سال انہوں نے طب پڑھایا دارالعلوم میں. ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. میں نے بھی ایک دن جا کے درخواست کی ایک اور طالب علم کے ساتھ کہ ہم سب طب پڑھیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, عشاء کے بعد آ جایا کرو. تو پھر کتب خانے سے کتاب منگوا کر کے سبق میں گئے ایک دن, تو فن طب کی تعریف, موضوع, قرض و غایت, یہ سب چیز پڑھی. بس وہی ایک سبق اور آخری سبق پڑھا تھا حکیم محمد عمر صاحب سے. بہرحال دارالعلوم کے مستند حکیموں میں سے تھے وہ. تو یہ بھی ایک سعادت ہے کہ ان سے ایک سبق پڑھا تھا, اسی لیے کسی درجے میں کتاب و طب پڑھانے کے قابل بن گئے. رہا رقیہ, تو میں مستند عامل ہوں, میرے پاس عملیات کی سند ہے باقاعدہ. ایک ہوتے ہیں لے بھاگو باپو لوگ کہ جو دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, میں سندی عامل ہوں, اس کی بھی میرے پاس سند ہے. اس لیے کتاب الرقا, اگرچہ میں بالفعل عامل نہیں ہوں کہ عملیات کا کام کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, یہ نہیں ہے. باقی میرے پاس عملیات کی سند ہے, کچھ طلبہ باقاعدہ سیکھے بھی ہے, ان کو میں نے اپنی سند سے اجازت اور سند بھی دی ہے. تو کتاب الرقا, طب اور رقا, یہ دو الگ الگ عنوان ہیں, لیکن چونکہ دونوں کا تعلق قریب سے ہیں اس لیے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, کتاب الطبی ور رقا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بعثت روحانی امراض کے لیے ہوئی تھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. تو اصل بعثت تو حضور کی ہوئی ہے روحانی امراض کے لیے. کفر ہے, شرک ہے, حسد ہے, کینہ ہے, عناد ہے, یہ سب روحانی امراض کہلاتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی جہاں دین اور آخرت کی فکر کرتے ہیں وہیں دنیا کا فکر بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی باتیں بھی بیان فرمائی جس کا تعلق جسمانی امراض اور شفا سے ہے. یہ شریعت اسلامی کی کمال کی بات ہے کہ روحانی امراض سے شفا اور جسمانی امراض سے شفا, دونوں چیزیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہے, اور یہ کمال ہے شریعت اسلامی کے. طب نبوی کے دو مآخذ ہے. نمبر ایک, وحی الہی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بھی بیان فرمائی, یہ چیز اس بیماری میں شفا, یہ چیز اس بیماری میں شفا, تو اس کا ایک ماخذ ہے وحی کے ذریعے حضور کو بتلایا گیا. جیسے کہ پیچھے کئی روایتیں گزری نا کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تو جس فرشتے کے پاس سے حضور کا گزر ہوا تو ہر فرشتے نے کہا کہ آپ اپنی امت کو کہو کہ وہ پچھنے کو لازم پکڑے. تو یہ ہے وحی, کہ وحی کے ذریعے سے حضور کو فوائد بتلائے گئے. نمبر دو, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ. بہت ساری چیزیں بیماری کے موقع پر حضور کے تجربے اور مشاہدے میں آئی، فائدہ ہوا، حضور نے اپنی امت کو وہ چیز بتلا دی. تجربہ اور مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب اور رقیہ کے اصول بتلائے، قواعد بتلائے، بنیادی ضابطے ارشاد فرمائے. رقیہ یعنی یہی جھاڑ پھونک. بعض تفسیری روایتوں میں ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کا ایک معمول تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان اور جنات کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ بات چیت کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. آپ کسی درخت کے پاس نماز پڑھتے، پھر اس درخت سے سوال کرتے، تیرا نام کیا؟ تو درخت خود بولتا آپ کے سامنے، میرا یہ نام ہے. پھر آپ پوچھتے کہ تیرا کیا فائدہ، تو کس کام میں آتا ہے؟ تو بفضل اللہ وہ درخت بولتا تھا کہ میرا یہ فائدہ ہے، اس مرض میں میں فائدہ مند ہوں. تو سلیمان علیہ السلام اس کو لکھ لیتے تھے اور پھر لا کر کے لوگوں کو بتلا دیتے تھے کہ اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ طب عام ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خود درختوں سے اپنے خواص دریافت کرنا، پھر اس کو لکھ کر کے لوگوں کو پہنچا دینا، اس سے لوگوں کے اندر یہ فن عام ہوا. علاج کرانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. کوئی آدمی اعلیٰ قسم کا توکل رکھتا ہو تو علاج نہ کراوے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اعلیٰ قسم کے توکل والے، علاج نہ کراوے. البتہ علاج کو ناجائز نہ کہے اور طب نبوی جس قدر یقین کے ساتھ آدمی اپنائے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا. طب نبوی کے اندر یقین شرط ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. صحت کے لیے بنیادی چیز ہے نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا. جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے ایسی چیز سے بچنا یہ بنیادی چیز ہے. غذاؤں میں، طریقہ زندگی میں، ملبوسات میں، استعمال کی چیزوں کے اندر نقصان دہ چیزوں سے بچانا یہ صحت کے لیے بنیادی چیز ہے. نمبر دو، اخلاط فاسدہ سے جسم کو پاک رکھنا. اخلاط فاسدہ سے جسم کو پاک رکھنا. اخلاط اربعہ سے انسان بنا ہے، سودا، صفرا، بلغم، خون، چار. تو اخلاط فاسدہ جو ہوتے ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو پاک رکھے اور اصول صحت کے مطابق صحت کا خیال رکھے. اب طب کے اندر جسم کا علاج بھی ہے، نفس کا علاج بھی ہے، صحت کی حفاظت بھی ہے، بیماری کو دفع کرنا بھی ہے. طب کا ایک معنی آتا ہے سحر کے، چونکہ سحر بھی ایک بیماری کی طرح ہے اور اس سے بھی علاج اور معالجہ ہوتا ہے. ورقا، یہ رقیتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں منتر، جھاڑ پھونک، حفاظت حاصل کرنے کی چیز. اصطلاح میں رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ مختلف اوراد کو پڑھ کر کے آدمی جن، شیاطین، سحر، نظر بد، ٹوٹکا، تلسم وغیرہ سے حفاظت کی کوشش کرے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، مختلف کلمات کے ورد کے ذریعے سے. جن کی شرارت، اس کو عرف میں آسیب بھی کہا جاتا ہے. آسیب کے معنی آتے ہیں جنات کی شرارت. سحر، نظر بد، ٹوٹکا، تلسم، ان چیزوں سے انسان حفاظت کی کوشش کرے، اس کا نام رکھا جاتا ہے رقیہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات سمجھو، قرآن کی آیتوں سے رقیہ جائز ہے. اسماء حسنہ کے ذریعے رقیہ جائز ہے. حدیث میں آئی ہوئی مسنون دعاؤں سے رقیہ جائز ہے. لیکن غیر معلوم المعنی الفاظ والے کلمات سے رقیہ ممنوع ہے. یعنی بعض رقیہ ایسے ہوتے ہیں کہ متداول لغات کے اندر اس کے معانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں. ایسے الفاظ والے کلمات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا، یہ ہماری شریعت کے اندر ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جس جھاڑ پھونک کے اندر کوئی خلاف شرع کام کرنے پڑتے ہو، وہ بھی ناجائز ہے، بلکہ بہت سے اس میں سے کفر ہے. جیسے شیاطین سے استمداد، خبیث روحوں سے استمداد، یہ ممنوع ہے، کفر تک لے جانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے بعض اعمال رقیہ میں انسان کو فاسق بنا دیتے ہیں، جیسے کہ طہارت حاصل نہ کرنا، مہینے مہینے، سال سال بھر ناپاک رہتے ہیں، حیض پیتے ہیں، چاٹتے ہیں، مرد کی منی مزی ودی چاٹتے ہیں، مختلف جانور، کالا کتا، کالی کتی کا پاخانہ کھایا جاتا ہے، قطب شمالی کی طرف رخ کر کے نماز جیسی کچھ حرکت کرتے ہیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے نماز کے انداز میں کچھ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں، کفر تک لے جانے والی چیز ہے. اس طرح کا رقیہ کرنا شرعاً ممنوع ہے. باقی اسماء الہی، آیات قرآنی، اوراد احادیث، اس کے ذریعے رقیہ جائز ہے. ہمارے اکابرین نے باقاعدہ اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے. ماضی قریب کے اکابرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اعمال قرآنی بیشتی زیور کے اندر نواں حصہ، اس کے اندر بہت سارے حضرت نے جن، سحر، آصف کے عملیات لکھے ہیں. علامہ کشمیری کی طرف منسوب ہے گنجیدہ اسرار نام کا ایک مجموعہ، اس میں بھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد العزیز صاحب کی القول الجمیل، یہ سب عملیات کی کتابیں ہیں. ہمارے اکابر کی بھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجربات کی ایک کاپی ہے، جس کی سند سے مجھے اجازت ہے، اس میں بھی عملیات کے پورے خزانے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی مجربات کی ایک پوری کاپی ہے، منقول ہے، اس کی بھی سند سے مجھے الحمدللہ اجازت ہے. تو اس طریقے سے ہمارے اکابر نے اس موضوع پر بھی توجہ دی اور جو ہے یہ کام بھی کیا تاکہ لوگ غلط جگہ سے بچ جائے, کفر شرک سے بچ جاوے. ہمارے ایک بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم عملیات اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ غلط جگہ جا کر ایمان فروشی نہ کریں, اس لیے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ دوسری جگہ جائیں گے, کفر کریں گے, ایمان فروشی کریں گے, اخلاق برباد کریں گے. چونکہ عاملوں کی زندگی بہت سو کی ایسی ہوتی ہے, پھر عورتوں سے ناجائز تعلقات, دوسرے بھی بہت سارے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے اللہ نے شفا بھی رکھی. یعنی کوئی بھی بیماری پیدا کی تو شفا بھی پیدا کی, کوئی بھی بیماری مقدر میں رکھی تو شفا بھی مقدر میں رکھی. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. دیکھو بیماری بھی اللہ کی تقدیر سے آتی ہے اور بیماری کا خاتمہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے, دونوں چیز اللہ کی تقدیر سے ہوا کرتی ہے. شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, دوا تو ذریعہ ہے. مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو آدمی سمجھے, اور دوا کو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اثر کرتی ہے, اور حکم نہیں ہوتا ہے تو اثر نہیں کرتی, بلکہ بعض مرتبہ نقصان کرتی ہے. تین حالات ہو گئے, دوا کو اللہ کا حکم ہوگا تو اثر کرے گی, شفا دے گی. نمبر دو, دوا کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو شفا نہیں کرے گی, بیکار جائے گی, پیا کھایا بس کچھ نہیں. نمبر تین, بعض مرتبہ دوا کا ریئیکشن ہوتا ہے, فائدہ تو نہیں بلکہ اس دوا سے نقصان ہو جاتا ہے. تو مؤثر حقیقی ذات آدمی اللہ تعالیٰ کو سمجھے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر بیماری کی دوا ہے, سو جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے. جب بیماری جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے. یعنی دوا بیماری دونوں جب ایک دوسرے سے موافق ہو گئے شفا ہو جائے گی. دیکھو کائنات میں یہ سب جو جڑی بوٹیاں ہیں ہمارے سامنے, درخت ہیں, پودے ہیں, ان کے بھی کوئی نہ کوئی فوائد اور خواص ہے, لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے, ہم جانتے نہیں ان کے کیا خواص ہیں, ان کے کیا فوائد ہیں. اب جو آپ کو بیماری تھی اسی کے مطابق کوئی پتا آپ نے کھا لیا جو اس سے موافقت رکھتا تھا تو شفا ہو جائے گی. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین چیزوں کے اندر شفا ہے. نمبر ایک, पछना लगाने वाली सेंगी लगाने में, पछना लगाने की सेंगी के अंदर, सिंगी में, मिहजम कहते हैं वही, वो सिंगी लगाते हैं वो आजकल, जिसको हम कहते हैं नष्टर उस्तुरा, तो एक शिफा उसके अंदर है। नंबर दो, शहद का शरबत पीने में। नंबर तीन, आग के जरिए दाग लगाने में, आग से दाग लगाने में। अब एक बात समझो, अशिफाओ फी सलासिन, तो शिफा से क्या मुराद? तो बादशुराय हदीस कहते हैं तमाम बीमारियां मुराद है, तमाम किस्म की बीमारियां मुराद है। इसलिए कि बीमारी या तो दम और खून से ताल्लुक रखने वाली होगी, या तो सफरा से ताल्लुक रखने वाली होगी, या बलगम से ताल्लुक रखने वाली होगी, या सौदा से ताल्लुक रखने वाली होगी। यही चार अखलात है इंसान के बदन के अंदर। अब खून से ताल्लुक रखने वाली जितनी बीमारी है वो पछना और नष्टर उस्तुरा लगाने से काबू में आ जाएगी। बाकी रही तीन किस्म, बलगम, सफरा, सौदा, तो का वो इसहाल के जरिए से काबू में आ जाएगी। इसहाल यानी दस्त आवूर चीजें जिससे पेट की सफाई हो जावे, और वो है शरबत शहद का, शहद के शरबत से पेट की सफाई हो जाती है, उससे बाकी तीन किस्म की बीमारियों के अंदर काबू आ जाता है। रहा जब कभी बीमारी ऐसी हो कि तबीब खुद आजीज हो जावे, तो कहा उस वक्त के ऊपर ये दागने वाली जो तरतीब है कि आग से दाग करके इलाज किया जावे, तो कहा वो आखिरी दर्जे के अंदर बेहतरीन कामयाब इलाज है। लोहा गरम करो और उसके जरिए दाग दो। अभी भी ये इलाज होता है बहुत सी जगहों पर, बैलों में तो आम है, जानवरों में तो। बैल को आप देखेंगे, बाज बैल के पैर के पास यूं काले काले गोल निशान बनाए गए हैं डिजाइन करके, वो दाग के जरिए उनका इलाज किया जाता है। इंसानों को भी दाग के जरिए इलाज करते हैं। अब देखो ये अरबी में उसका नाम है कैयतिन बिनारिन, और उसी से है केमाथेरापी, कैंसर की बीमारी के अंदर कीमा देते हैं, कहते ना कीमा दिया कैंसर के मरीजों को, लास्ट स्टेज के कैंसर वालों को, तो उसमें भी इसी तरह की तरतीब होती है करीब करीब। लेकिन आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को दाग लगाने से मना करता हूं। सवाल ये कि हुजूर ने ये दाग को शिफा भी बतलाया और मशवरा भी दिया कि मेरी उम्मत को कहता हूं कि ये दाग लगाने वाला इलाज तुम मत करवाना, कि क्यों हुजूर ने मना फरमाया? देखो दाग की एक आसान मिसाल पहले और समझो, शॉट मारते हैं शॉट पागलों को, जो पागल हो जाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है, उन लोगों को शॉट मारते हैं। और उसकी मशहूर हॉस्पिटल हमारे यहाँ डाबेल के बाजू में मरोली में है, तो वहाँ तो तलबा को जो भी कुछ गड़बड़ करे, तो हम यही इस्तिला बना रखी है कि ये मरोली भेजने के काबिल है ये दोनों के दोनों, ये एक इस्तिला है हमारे यहाँ। और ऐसे बस्तियों में भी ये इस्तिला इस्तेमाल होती है, जो ऐसे काम करे तो कि इसको मरोली भेजो। ये तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक के साथ, अब वो इलेक्ट्रिक आ गया, पहले आग में गर्म करके फिर बदन में मखसूस जगह के ऊपर वो दाग देते हैं, उसको कहते हैं शॉट मारा, यूं कहते हैं पागलों को, तो उससे उनका इलाज हुआ करता है। گرمی کے ذریعے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں منع فرمایا؟ نمبر ایک, عرب لوگ اس کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ یہ داغ لگانے والا علاج ایسا ہے کہ شفا ہو ہی جاتی ہے, اس میں تو شفا ہے جو ہے. حضرت مرتبہ کہتے ہیں نا پرفیکٹ علاج, تو یہ ایک طرح کا شرک ہو گیا. تو چونکہ عرب کے اندر لوگوں کے زام کے اندر یہ داغ لگانے کو وہ لوگ مؤثر حقیقی کے درجے میں سمجھتے تھے, حالانکہ مؤثر حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر دو, لوگ اس کو یقین کا درجہ دیتے تھے کہ یہ علاج یقینی شفا کا ذریعہ ہے, یہ علاج نہیں کرو گے تو آدمی مر جائے گا. حالانکہ کسی بھی علاج کے بارے میں یقینی طور پر آدمی نہیں کہہ سکتا. جس علاج کو آدمی یقینی سمجھتا ہے بعض مرتبہ وہی وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اپنی امت کو شرک خفی اور اس کو یقینی علاج سمجھنے سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا کہ تم یہ داغ والا علاج مت کراؤ, ورنہ اگر کوئی داغ لگانے کو صرف ایک ذریعہ سمجھے کہ یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے, جیسے کہ پیناڈول پاراسیٹامول, اس طریقے سے یہ بھی علاج کا ایک ذریعہ ہے, ہر شافی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو یہ علاج کرانے کی گنجائش ہے, حرج نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ علاج آگے بڑھ کر کے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے, یعنی گرم لوہے کے ذریعے سے داغ دیا تو وہ دوسری تکلیف کھڑی کر دیتا ہے. مثلا بدن جل گیا, اس کے اندر پیپ بھر گیا, پھر وہ پیپ آگے سرایت کر گیا تو دوسری تکلیف کھڑے ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اس میں اظہار فرمایا. اب دیکھو آگے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں سے روایتوں میں داغ لگانے کا تذکرہ آ رہا ہے, اور یہ بھی آ رہا ہے کہ خود حضور نے یہ علاج کیا کسی کا, تو گویا کہ ایک طرف تو حضور مشورہ دے رہے کہ بھائی میری امت اس کو اختیار نہ کرے, دوسری طرف یہ کہ حضور نے یہ علاج خود اپنے دست مبارک سے کیا. تو بظاہر دو چیزیں متضاد معلوم ہو رہی ہے. تو اس کا پہلا حل یہ سمجھو کہ کوئی ایسا بیماری کا تقاضا نہ ہو پھر بھی کوئی آدمی یہ داغ والا علاج اپناوے, اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بغیر بیماری کے بھی دوا کھانے کا شوق لگا رہتا ہے, ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ بھائی یہ معجون ہے, بہت ٹیسٹی معجون ہے, کھانا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ نزلہ زکام کی میٹھی میٹھی شیرپ آتی ہے نا, وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو بعض لوگ دوا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, تو کہیں کوئی آدمی جو ہے داغ بھی بغیر بیماری کے بطور شوق نہ لگانے بیٹھ جاوے, اسی لیے حضور نے یہ مشورہ ممانعت کا دیا. نمبر دو, اگر کوئی دوسرا علاج ممکن ہو تو اس کو ترجیح دینے کی طرف اشارہ ہے کہ داغ دینے کے علاوہ کوئی دوسرا علاج ہو تو کہو اپناؤ. ہاں اگر کوئی علاج ہے ہی نہیں تو آخر کے اندر بدرجے مجبوری इस दाग वाले इलाज को अपनाया जाए। नंबर 3, बा साहबे की राम का जख्म खराब हो गया था, बदन का कोई उज्व कट जाने की वजह से खून बंद नहीं हो रहा था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाग लगाने का अमल करवाया। बाद सहाबा को ऐसी तकलीफ हो गई थी कि जख्म उनका खराब हो गया, जैसे कहते हैं ना कि इसको फुल्ली हुई थी सड़ गई, फुंसी हुई थी सड़ गई, तो जख्म खराब हो गया था और उस वक्त जाने से खून निकलता ही चला जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो हुजूर ने उसको रोकने के लिए दाग का इलाज इरशाद फरमाया। बाज मरतबा दाग के अंदर फाहिश अमल भी हो जाता है, मुबालगा भी हो जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा दाग, जैसे कि बाज जो है ना डोर डॉक्टर होते हैं, वो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, आदमी का बदन कोच डालते हैं, उनको इंजेक्शन मारना ही नहीं आता, वो यूं करके मारते हैं इंजेक्शन। तो इसमें भी बाज लोग दाग लगाने के अंदर फाहिश यानी मुबालगा, जरूरत से ज्यादा, ऐसे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानात फरमाई। अगर बकदरे हाजत मिकदारे जरूरत कोई इख्तियार करे तो कोई अरज नहीं है, बकदरे हाजत मिकदारे जरूरत अगर कोई दाग लगा रहे तो कोई हरज नहीं है, उसमें कोई मुमानात नहीं है। बहरहाल माहिर तबीब का मशवरा भी इसमें मोतबर माना जाता है कि कोई अमानतदार दीनदार माहिर तबीब मशवरा देवे तो इस इलाज को आदमी इख्तियार करे। जी ये अकहल किसको कहते हैं वो समझो, एक रग है बदन के अंदर, इसका एक नाम है अकहल, उसका दूसरा नाम है इरकुल हयात, तीसरा नाम है नहरुल हयात। आजाए सबआ की रग भी उसको कहते हैं, रग हफ्त अंदाम भी उसको कहा जाता है। ये रग उसकी शाखें पूरे बदन के आजा के अंदर फैली हुई है, इस रग की शाखें पूरे बदन के आजा के अंदर फैली हुई है। जब रान के अंदर उसकी शाख पहुंचती है तो उसको अन्नसा कहा जाता है, बाजू में जब इसकी शाख पहुंचती है तो उसको अकहल कहा जाता है, गले में उसकी शाख पहुंचती है तो उसको अबहुर कहा जाता है, छोटी हा से अबहर अबहुर कहा जाता है। यह है रगे अकहल। अब समझ में आ गया कि एक मेन रग है जिसकी शाखें पूरे बदन में है, जब ये बाजू पर आती है तो उसका नाम अकहल है। अब हदीस का तर्जुमा समझना आसान हो जाएगा। गज़वे अहज़ाब के मौके पर हजरत उबई को तीर लगा रगे अकहल के ऊपर, यानी ये बाजू वाले हिस्से के ऊपर, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके ऊपर दाग लगाया। देखा, खुद हुजूर ने दस्ते मुबारक से दाग लगाया। अब देखो दाग लगाने का मशवरा जो हुजूर ने नहीं दिया, اس میں جتنی بھی احتمالی خرابیاں بیان کی گئی اس میں کوئی بھی خرابی حضور داغ لگاوے تو ہو ہی نہیں سکتی. حضور اس داغ لگانے کو مؤثر حقیقی تھوڑی سمجھیں گے. حضور تو سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک علاج ہے. حضور مبالغہ نہیں کریں گے, مقدار ضرورت مقدار حاجت پر ہی حضور اکتفا فرمائیں گے. تو حضور نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو داغ دیا. معلوم ہوا کہ اپنے سے جو ہو سکے علاج معالجہ کرنا بھی سنت ہے. آپ کو جو آتا ہو وہ علاج معالجہ کرو دوسروں کا, یقین کے ساتھ جو آتا ہو وہ. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اکحل کے اندر تیر لگا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے پیکان کے ذریعے سے ان کو داغ لگا دیا. یہ غزوہ احزاب کی بات ہے. حضرت سعد بن معاذ کو دشمنوں کی طرف سے آ کر کے تیر لگا تھا اور جس کی وجہ سے زخم ہو گیا. واقعہ پیچھے آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ پھر انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیرے نبی کی طرف سے دفاع کروں, اور آئندہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے تو پھر مجھے شہادت کی موت مل جاوے. تو ہوا بھی ایسا ہی, لیکن یہ دعا کی تھی کہ جب تک بنو قریظہ کی غداری کا انجام نہ دیکھ لوں وہاں تک میری موت نہ آوے. حضور نے ان کی چارپائی مسجد نبوی ہی میں لگوائی تھی. وہی وہ تو ہاسپٹل تھا, آئی سی یو تھا صحابہ کے لیے مسجد نبوی, تاکہ تیمارداری آسان رہے, لوگ ان کی خبر گیری کر سکے. پھر بنو قریظہ کا فیصلہ جب انہوں نے کر دیا تو یہی جو اکحل میں زخم ہوا تھا وہ پھوٹ گیا اور بہت کثیر مقدار میں خون نکل گیا, اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. سید الانصار ہے یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ثم ورمت, پھر ہاتھ میں سوجن آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی ان کے اوپر داغ لگایا. پہلی مرتبہ تیر کے پیکان سے داغ لگایا, پھر جب زخم بڑھ گیا تو حضور نے دوبارہ بھی داغ لگایا. جی
وعنه رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عنقا ثم كفاه عليه رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا, وہی جو اوپر روایت گزری نے غزوہ عذاب والی, فقطع منہ عرقن, وہی وہ رگ کٹی تھی اکحل والی ان کی, تو طبیب نے جا کر کے جو ہے ان کی رگ کاٹی اور اس کے اوپر داغ لگایا. ثم قواہ علیہ, تو طبیب صاحب نے آ کر کے رگ کاٹ کر کے اس کو داغ ڈام دیا. گجراتی میں کہتے ڈام دینا, تو داغ دیا ڈام دیا اور ان کا خون جو بہ رہا تھا وہ بند کر دیا. چلو
وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. قال ابن شهاب السام الموت والحبه السوداء الشونيز, متفق عليه.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے, انہوں نے نبی کریم
اللہ
حسيلة والحزيلة والدرجة درافع عباس المقام محمد النسيحات ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کلونجی کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے مگر سام یعنی موت سے، یعنی موت کے علاوہ تمام بیماری سے اللہ نے کلونجی کے اندر شفا رکھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بدن میں رطوبت یعنی تری اور بلغم، ان بیماریوں کے اندر اس کی شفا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر بیماری میں عام ہے، بس کلونجی کے ساتھ کچھ چیزیں ملا کر کے استعمال کرو، جیسی بیماری ایسی چیز ملا کر کے استعمال کرو. امام ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سام سے مراد ہے موت اور حبت السودا سے مراد ہے کلونجی. کلونجی کے پودے کا نام ہے شونیز. کلونجی تاثیر کے اعتبار سے خشک ہے، گرم ہے، خاص طور رطوباتی اور بلغمی بیماریوں کے اندر یہ بہترین علاج ہے. شہد کے ساتھ ملا کر کے استعمال کرے تو اور زیادہ اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں. اپنے یہاں اس کا رواج کم ہے، باقی یہ ہیں کہ عرب لوگ اور دوسری جگہ پر لوگ اس کو بہت چاول میں بھی ڈالتے ہیں، اچار میں بھی ڈالتے ہیں. کلونجی استعمال کرنی چاہیے، لیکن پیاز کے بیج اس کے بالکل مشابہ ہوتے ہیں، آدمی تمیز نہیں کر پاتا پیاز کے بیج اور کلونجی کے درمیان میں، تو وہ تمیز کر کے استعمال کرنے کا.